آئیے محترم خواتین حضرات تشریف لے آئیے. صحاف کے چار رکوعوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں, انشاءاللہ پانچواں رکوع اب آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب لہم مثل رجلین وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. سورة الكهف سے مطالعے کے بعد عرض کی جا چکی ہے کہ سورة کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور مختلف واقعات کے ذریعے دنیا پرستی کی شدید مذمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی. لہذا اب پانچویں رکوع میں دو ایسے افراد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں سے ایک کو اللہ پاک نے دنیا میں بے تحاشا دولت عطا فرمائی تھی اور وہ دولت کی وجہ سے خناس اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی, اور دوسرا ایک شخص تھا جو اللہ والا تھا, بظاہر دنیاوی اعتبار سے غریب تھا لیکن وہ شخص اپنے اس دوست کو سمجھاتا تھا, خبردار کرتا تھا. تو گویا دنیا پرستی کے حوالے سے یہ مذمت پر یہ رکوع بڑا اہم ہے. یہ دنیا میں انسان کو اگر دولت حاصل ہو جائے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے جس کے حوالے سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. تو فرمائے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے. رجلین, دو مردوں کی, دو آدمیوں کی, جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے. مِنْ عَنَاب, انگور کے, وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اور ایسے باغ تھے کہ جن کو ہم نے گھیر لیا تھا, جن کی ہم نے حفاظت کی تھی کھجور کے درختوں سے. وہ ایسا زبردست باغ اس نے بنایا تھا کہ درمیان میں جو دو باغ ہیں اس میں چھتریوں میں انگور لگے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف درخت لگے ہوئے ہیں وہ بھی کھجور کے, وہ پروٹیکشن کے لیے کہ ہوا سے اور ان چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا, اس دور کی بہترین ٹیکنالوجی پر بنا ہوا. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور مزید یہ کہ ان کے درمیان زراعت بھی تھی, کھیتی باڑی بھی تھی. تو گویا ہر اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے بڑا زبردست باغ تھا. کلتا جنتین آتت اکلہا, جس کے دونوں باغ جو تھے وہ خوب پھل لایا کرتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا, اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے. گویا دنیاوی اعتبار سے بہت زبردست قسم کا مال و متاع کو دیا گیا. اور مزید یہ کہ وہ فجرنا خلالہما نہرا, اور ان کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی تھی, گویا پانی لینے کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں, وہیں سے نہر جاری ہے, باغ بھی پھل دے رہا ہے, کھجور کے بھی پھل آ رہے ہیں, انگور میں بھی پھل آ رہا ہے, اور یہ کہ باغ میں وہ جو کھیتی ہے وہ بھی پھل دے رہی ہے. وہ کانا لگو سمر, تو اس کے لیے تھا پھل, یعنی بہت پھل اس کو دیا گیا. اب یہ جو غریب آدمی بندہ تھا اللہ والا, تبلیغ کرنے اس کے پاس آیا, اس نے اس کو جھڑک دیا, اور جھڑکا بھی کہتے ہیں انتہائی شدید انداز سے, اور وہی مادہ پرستانہ سوچ کے اعتبار سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. فقال لصاحبه وهو يحاوره, تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, گویا وہ آیا اس کو سمجھانے کے لیے, بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اللہ کے راہ میں بھی خرچ کیا کرو, کچھ آخرت کی بھی فکر کیا کرو. تو اس پر اس کا جو جواب تھا, کہا اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, پہلی بات تو انتہائی متکبرانہ, انا اکثر من کا مال ہوں وعز نفرا, میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی, گویا میرا اسٹیٹس بہت زیادہ ہے, تم مجھے آئے تبلیغ کرنے کے لیے, دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے, میرے پاس کتنی اولاد ہے, نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں, آدمی بھی میرے پاس زیادہ ہیں, اولاد بھی زیادہ ہے, اور دیکھو کتنے ورکرز ہیں اور آگے ہوں مجھے تبلیغ کرنے کے لیے. وہ دخلا جنت ہوں وہ ظالم النفسی, اور داخل ہوا وہ اپنے اس باغ میں اس حالت میں کہ وہ اپنے کو ظلم کر رہا تھا. کون سا ظلم تھا؟ یہ ہے تکبر، مادہ پرستی، سارا کا سارا ٹرسٹ مادے پر تھا. دیکھو میں نے کیسا باغ بنایا، چاروں طرف اس کے باڑ لگا دیے، کچھ بھی ہو جائے میرا باغ ختم ہونے والا نہیں ہے. اصل میں ٹرسٹ جو سارا کا سارا اس کا مادے پہ تھا، بھروسہ. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ختم ہونے والا ہے. یہ زبردست قسم کا باغ بنایا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہی کچھ صورتحال بنی تھی ٹوئن ٹاور سے متعلق، انہوں نے جب بنایا تھا تو یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا زبردست ہم نے بنایا، سٹیل سٹرکچر ہے اور یہ اور وہ ہے. بلاخر ہوا کہ آپ سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، بلکہ صرف ہم نے نہیں دنیا نے دیکھا. اور دلچسپ بات یہ کہ موجودہ تھا کہ اس کو لائیو دکھایا جا رہا تھا. پہلا ٹاور پہ جب ٹکرایا گیا تو اس کو سارے کیمرے ان ہو گئے، اور میں نے تو خیر براہ راست دیکھا تھا، نماز پڑھ کے آیا اثر کی تو دیکھا. بریکنگ نیوز کیا تھی کہ دوسرا ٹاور جب ٹکرایا، اور جو بھی سازش تھی خیر وہ تو کھوٹے سکے خود ہی دکھا دیے گئے کہ حقیقت کیا ہے، لوگوں نے خود ہی اس کو بنایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ پوری دنیا نے لائیو دیکھا وہ ٹوئن ٹاور کو گرتے ہوئے. وداخلا جنت ہوں وہ ظالم النفسی، آج داخل ہوا اس حالت میں کہ اپنے پر ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة، دوسرا خناس اس کے ذہن میں کیا آیا؟ ایک خناس تو یہ آیا کہ باغ میں نے ایسا بنایا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ قیامت نماز کوئی نہیں آنے والی، قائمہ کبھی وہ ختم قائم ہونے والی نہیں. اور دیکھو اگر ہو بھی گئی، تیسرا خناس، تیسری غلط فہمی، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا جیسے کہ تم کہتے ہو کہ بھائی قیامت آئے گی آخرت میں اٹھایا جاؤں گا، لَأَجِدَنَّ خَيْرَ مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں پر میں اس سے بہتر پاؤں گا. دیکھو مجھے یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا، اور تمہیں یہاں بھی نہیں دیا، یہاں بھی تم جوتیاں پسارتے رہتے ہو، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا تمہیں. اب یہ باتیں سن کے ظاہری بات ہے اس شخص کو بہت افسوس ہوا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، تو کہا اس کے دوست نے، اس کے ساتھی نے، وہ ہوا یحاورہ، جب وہ آپس میں محاورہ یعنی بات کر رہے تھے، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ، کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواك رجلا، اور تمہیں بالکل ٹھیک کر دیا، پورا مرد بنا دیا، اس کا انکار کر رہے ہو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ لیکن ہو اللہ ربی، لیکن وہ ہے میرا اللہ جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. وہ میرا بھروسہ، میرا توکل تو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہے. تم بھروسہ کرتے ہو اس باغ پر، ٹیکنالوجی پر، یہ پر، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. ولاولا اس دخل تھا جنت کا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، کل تھا ماشاء اللہ، تو تم کہتے ماشاء اللہ. اس صورت میں آپ ایک اور بات بہت نمایاں طور پر محسوس کر رہے ہوں گے کہ اسلامی معاشرے میں جو الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے اپنے مستقبل سے متعلق، کوئی کام کہیں تو انشاءاللہ کہیے، کوئی خوبصورت شعر اگر آپ کے علم کی بنیاد پر، کوئی محنت کی بنیاد پر مل گئی ہے، تو اپنی اس محنت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ کیا فرمایا، کیا کہیں، ماشاء اللہ، جو اللہ نے کہا. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہوئے باغ میں تو تم کہتے ماشاء اللہ، یہ میری محنت کی ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا. ان ترانی انا اقل من کا مالا، تم دیکھتے ہو کہ ابھی میں تم کو نظر آتا ہوں کہ میں مال سے تم سے بہت کمزور ہوں، کم ہوں مال کے اعتبار سے، ولدا، اور اولاد کے اعتبار سے. فعسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرما دے تمہارے اس باغ سے بہتر. ویرسل علیہا حسبانا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اس باغ پر بھیج دے حسبان، ایک آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ سارا کا سارا جل کر راک ہو جائے، مٹی کا میدان بن جائے، راک بن جائے. گویا یہ اس کے دل کی ایک سمجھیے کہ بات نکلی. جب آپ کسی غریب آدمی کو چھیڑیں گے، اس کا دل دکھائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے دل سے بد دعا نکلتی ہے، اور دل سے جو بد دعا نکلے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. لہٰذا کسی غریب کو اس کا دل دکھانا یہ انتہائی ناپسندیدہ اعمال میں سے. لہٰذا جب اس نے یہ بات کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوری طور پر اس کی دعا قبول فرما لی. او یصبح ماؤہا غوراً، یا یہ نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال ہی جو ہے، تمہارا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے، جس کی بنیاد پر تم اترا رہے ہو بہت. پانی اگر نہ ملے تو باغ کیا ہوگا، جل کر راکھ ہو جائے گا. تو او یصبح ماؤہا غوراً، یا پھر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم اس کو حاصل کرنے کا اختیار نہ رکھ سکتے ہو. وہ امی کا بھی سمری، اور یہ بات اس نے جیسے کی فوری طور پر اس کا پھل لپیٹ دیا گیا، ایک شدید قسم کا عذاب آیا اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا, تو وہ رہ گیا ہاتھ ملتا ہوا, جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا تھا, جو انویسٹمنٹ اس نے کی تھی, وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا. وہی خاویت علی عروشہا, اور وہ پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر الٹا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اور اس نے ایک اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی بات, کون کس بات کو شریک, کس چیز کو اس نے شریک ٹھہرایا, نہ کسی دیوتا کو نہ کسی دیو کو. یہاں پر اصل میں جو شرک کر رہا تھا وہ تھا مادہ پر اس کا شرک, کہ جو میں نے کام کیے, دیکھو میں نے زبردست کام کیے, ماں ختم نہیں ہوگا. یہ اصل میں اس دور کا سب سے بڑا شرک, مٹیریلسٹک کانسیپٹ, کہ اگر انسان کا سارا بھروسہ اسباب پر ہو جائے تو یہ شرک ہے. انسان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے, اسباب آپ جمع کیجئے, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. لیکن اس کا سارا بھروسہ اسباب پر تھا, اس کی آنکھوں کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا گیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, کوئی ایسی جماعت نہ ہو سکی جو اس کی مدد کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا, یعنی اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور وہ بدلہ لینے پر بھی قادر نہیں تھا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ, تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں, برحق اصل اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہوا خیر ثوابا, وہی زیادہ بہتر ہے ثواب دینے میں بدلے کے اعتبار سے. وہ خیر عقبا, اور ثواب کے اعتبار سے, وہ خیر عقبا اور بدلے کے اعتبار سے, بعد میں آنے والے کے اعتبار سے. وضرب لہ مثلا الحیات الدنیا, اب ایک اور مثال آئی دنیا کی زندگی کی حقیقت. جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری صورت میں مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی بات بیان فرمائی ہے, اور اچھا ٹیوٹر اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے, مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک اور مثال آئی دنیا کی زندگی کی, بہت پیاری مثال ہے. وضرب لہ مثلا الحیات الدنیا, اے نبی ان کے سامنے ذرا دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیجیے. کمائن, جیسے کہ ہو پانی. انزلناہ من السماء, جو ہم نے نازل فرمایا آسمان سے. فاختلط به نبات الارض, تو اس پانی کے ذریعے زمین کے اندر پیدا ہو گئی, مل جل گئی نباتات, اندر سے سبزی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. فاصبح حسیما, لیکن وہ نباتات جو ہے وہ کھیتی جو ہے تم دیکھتے ہو ہمیشہ نہیں رہتی, بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. تذروہ الرياح, اور بالآخر اس کو ہوا اڑاتی ہے. تو یہ جو سائیکل ہے خاص طور پر کھیتی کا, تم دیکھتے ہو پودا ہوگا وہ اپنی جوانی کو پہنچا, جوبن کو پہنچا, بالکل گرین ہو گیا, لش گرین, اور بالآخر وہ یلوش ہوتا ہے, اور بالآخر کاٹ دیا جاتا ہے, ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. یہ کھیتی کا سائیکل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, تین چار مہینے کے اندر اندر تبدیلی آتی ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے, پیدائش ہے, بالآخر جوانی ہے, جوانی میں انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن بالآخر آہستہ آہستہ آزا کوا ہوتے ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, اور بالآخر ایک جو ہے وہ زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے, موت آتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب فرق کیا ہے, دیکھیے ذرا غور کیجیے, پانی کے بعد جو کھیتی اگی اس میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے. کھیتی جب اگتی ہے اپنی جوبن کو پہنچتی ہے اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے, لیکن کھیتی سے کوئی حساب کتاب بھی ہے کیا؟ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان پیدائش, جوانی, پھر بڑھاپا جو وقت گزارتا ہے, اس سے متعلق قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب بھی فرمائیں گے. تو یہ بنیادی فرق ہے کھیتی میں اور انسانی زندگی میں. انشاءاللہ اس موضوع پر بڑی بہترین مثال آئے گی سورۃ الحدید میں. تو فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے. انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ذرا غور کیجیے, کوئی کیا اپنی مرضی سے بھی آتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے بھی جاتا ہے. غالب کا بڑا پیارا شعر ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے. ظاہری بات ہے انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ دنیا سے خوشی خوشی جانا چاہتا ہے. یہ انسان کی زندگی, عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. تو گویا یہ آرزو اور انتظار ہی ہے دنیا میں جو اکثر و بیشتر جاری ہوتا ہے. تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اب دنیا کی زندگی میں جو انسان مگن ہوتا ہے, اپنا اکثر و بیشتر وقت کھپا دیتا ہے دنیا کے آسائش حاصل کرنے کے لیے, وہ مال کمانے کے لیے کرتا ہے یا اولاد کے لیے کرتا ہے. لیکن فرمایا مال اور اولاد کی حقیقت کیا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں. زینت اس پوری صورت کا کیچ ورڈ ہے جو بار بار آئے گا. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی شے وہ ہے جو نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا, وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہے امید لگانے کے اعتبار سے. انسان بڑھاپے میں امید لگاتا ہے شاید یہ اولاد کام آئے گی، پیسہ کام آئے گا، تو اچھی طرح جان لیجئے نہ اولاد کام آتی ہے نہ پیسہ کام آتا ہے. اگر انسان صحیح طور پر ان کا استعمال نہ کرے، ان کو صحیح پرورش نہ کرے، تو وہی اولاد سہانے ہیرو بن جاتی ہے، وہی پیسہ جو جمع کیا ہوتا ہے وہی انسان کے لیے جو ہے وہ عذاب کا معاملہ بن جاتا ہے. تو اگر دیندار انسان ہو تو بالآخر یہ اولاد اور یہ پیسہ اس کے کام آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے تین بھائی ہوتے ہیں، لیکن جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے یہ دو بھائی اس کو جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سوائے ایک بھائی کے جو اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے. تین بھائیوں سے مراد یہ کہ ایک اس کا مال ہے، ایک اس کے رشتے دار ہیں اور ایک اس کا عمل ہے. لہٰذا پہلا بھائی جیسے انتقال ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ مال اس کے ساتھ قبر میں تو نہیں جاتا، وہ مال پھر وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے. دوسرا بھائی وہ ہے جو اس کو قبر میں ڈال کر سلام کر کے چلا جاتا ہے، بھائی میرا مسئلہ تو ختم ہو گیا. تیسرا بھائی جو ہے وہ عمل جو اس نے کیا اپنی زندگی میں وہ اس کے کام آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لہٰذا نیک اولاد سے متعلق بھی حدیث سن لیجیے، حضور نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے سوائے تین معاملات کے. نمبر ایک، نیک اولاد اگر اس نے چھوڑی اپنے بعد تو وہ نیک اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہے گی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. نمبر دو، اپنی زندگی میں اس نے جو اچھے اعمال کیے خاص طور پر صدقہ جاریہ کے اعمال، جب تک وہ جاری رہیں گے صدقہ جاریہ وہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. مثلاً کئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی اسکول بنایا، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی کنواں بنوا دیا، تو انسانوں کو جب تک فائدہ ہوتا رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور نمبر تین، کوئی دین کا علم وہ جو اس نے دوسروں کو سکھایا، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا. تو دنیا کی زندگی میں کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ ول باقیات الصالحات، باقی رہنے والی سے وہ ہیں جو نیکیاں ہیں جو تم خود کرو گے. خیر عند ربی کا ثواب و خیر عملا. اب قیامت کے دن کا لرزا دینے والا یہ مقام ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کو انسان اگر پڑے تنہائی میں تو تھوڑا سا جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا عظیم دن ہے قیامت کے دن جو آنے والا ہے. وہ یوم نسیر الجبال، اور اس دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، سیر کرائیں گے، وہ پہاڑ جو بڑے مضبوط نظر آتے ہیں تمہیں، تم دیکھو گے ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے 28 مئی 1998 کو آپ کے ملک میں چاوی کا پہاڑ اڑ رہا تھا آسمان پر، ایسے قیامت کے دن پہاڑ جو بڑے پروفاؤنڈ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب اور بارزہ، تم زمین کو دیکھو گے بالکل کھلی ہوئی ہو جائے گی، صاف اور چٹیل میدان ہو جائے گا، بالکل کوٹ کوٹ کے اس کو برابر کر دیا جائے گا. وہ حسر نہ ہوم، کیوں برابر کیا جائے گا؟ اور ہم ان کو جمع کریں گے، تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عرفات کا میدان ہے اور جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں، اسی میدان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، ایک بہت گرینڈ اسمبلی لگنے والی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا. کل اذا دکت الارض دکا دکا، زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا. وہ حاضر نہ ہو ہم ان سب کو جمع کریں گے. فلام نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب اس میں جو تاکید ہے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ ایک انسان بھی نہیں چھوڑیں گے، کہنے کا مطلب سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اب قیامت کے دن کا نقشہ ہے. وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تمہارے رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے صف در صف. سب لوگ اسمبلی میں جس طرح کلاسز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ایسی صف در صف ہوں گے، ساری امتیں جمع کر دی جائیں گی. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرے گا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق فرمایا تھا. پہلی مرتبہ تخلیق کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، جب تمام ارواح انسانی کو تخلیق فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، عہد الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو اس وقت تمام ارواح انسانی تھیں اللہ کے سامنے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا. اور قیامت کے دن جس دن روح کے ساتھ جو ہے تمام انسان جمع ہوں گے اور ان سے اللہ پاک پوچھے گا، لقد جئتمونا، آگے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، بل زعمتم، لیکن دنیا میں تم نے تمہیں جو بھیجا تھا تو تم یہ سمجھ رہے تھے، تم یہ زوم کر رہے تھے، تمہیں یہ غرہ لگ چکا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کی کوئی جگہ بنائی ہی نہیں، کوئی قیامت آنے والی نہیں، کوئی حساب کتاب ہونے والا ہی نہیں. تمہارا طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پڑھنے سے سود کھا رہے تھے، بے حیائی کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے. تو تمہارا طرز عمل، تمہارا زوم یہ تھا کہ شاید ہم نے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی وعدے کی. وہد الکتاب، اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جب کتاب حاضر کر دی جائے گی، بہت بڑا سا جوائنٹ کمپیوٹر سمجھ لیجئے جس میں تمام انسانوں کے نام اعمال فیڈڈ ہوں گے آلریڈی، ہر فرشتے نے آ کر فیڈ کر دیا یہ کیا بھائی صاحب نے، تو جمع کر دیا جائے گا اور بالآخر وہ جوائنٹ کمپیوٹر حاضر ہوگا جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے. فتر المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین مما فی، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ بھی اس میں ہوگا، یعنی اپنے اعمال کی برائی کی وجہ سے اب انہیں احساس ہو چکا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہیں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرتن، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہمارے باتوں میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، ولا کبیرتن، نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے نوٹ کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو نوٹ نہیں کی جا رہی ہوتی، یہ جو بیٹھے ہوئے بھائی یہاں پر ان کا کام ہی صرف یہ ہے، یہ سونے کے لیے نہیں آئے، جیسے ہمارے یہاں چوکی دار ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں لیکن سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کو نہ کبھی اونگ آتی نہ نیند آتی ہے اور بڑے الرٹ ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ مگر انتہائی چوکنا فرشتہ ہے، الرٹ فرشتہ ہے جو موجود ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ نیکی کا فرشتہ، الٹے ہاتھ پہ برائی کا فرشتہ، ساری نوٹنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اگر کیا صرف ساروں کو جنت میں داخل کرنا تھا اور جہنم سے ڈراوے کے لیے، تو یہ خامخا ڈرامے بازی ہے پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مشقت کروائی ہے فرشتوں سے، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ فرشتے جو کچھ بھی نوٹ کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہلا دینے والے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اپنے سامنے پائیں گے جو کچھ بھی عمل کر کے لائیں. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی تو انسان کو دیکھے، انسان اس کو دیکھے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ذرا عربی زبان میں کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو، اتنی مائنر سے بھی اگر انسان نے کی ہوگی تو بالآخر وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی. اب پانچویں مرتبہ قصہ آدم ابلیس آ رہا ہے ایک نئے ڈائمینشن کے ساتھ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، اب یہ الفاظ ہیں جس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس کا ریفرنس میں بار بار آپ کو دے رہا تھا کہ جنات میں سے تھا اور اللہ پاک نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا تھا اس کے تقوی، اس کے علم اور اس کے تدین کی بنیاد پر، اسے گرینڈ اپ کر دیا، گریڈ اپ کر دیا گیا تھا، اور اتنا اپ کر دیا گیا تھا کہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں وہ ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، معلم کی حیثیت میں گیا تھا. اب جب حکم آیا فرشتوں کے سجدہ کرو تو فرشتہ تو گر گئے سجدے میں، کیونکہ وہی کچھ کرتے ہیں اس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، لیکن یہ تکبر کی بنیاد پر کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے تکبر کی بنیاد پر سجدہ نہ کر سکا. بہرحال علم انسان کے اندر تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ تکبر اس کو راندہ درگاہ کرنے کے لیے ایک جو ہے محرک ثابت ہو گیا. بہرحال یہاں پر فرمایا کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، تو اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، کیا تم اسے اور اس کے اولادوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حمایتی بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، تو ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. ما اخذتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، اور میں نے ہرگز گواہ نہیں بنایا ان کو زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا. وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دوست یا بازو نہیں بنایا کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنا اقتدار ہے، اللہ پاک نے کسی فرشتے سے کوئی مدد نہیں لی اس اعتبار سے، نہ جنات سے. تو فرمایا نہ میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو دوست یا بازو بناتا ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن قیامت کے دن جن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، بلاؤ ذرا اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں. فَدَعُوهُمْ، تو وہ ندائیں لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ شاید آپ کو ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کی پکار پر کوئی بھی لبیک کہنے والا نہیں ہوگا. وجعلنا بینہم موبقا, اور ان کے درمیان ہم نے ہلاکت کی جگہ بنا دی, گویا ان کے لیے بالآخر وہ ہلاکت کی جگہ یعنی جہنم میں. ورا المجرمون النار, تو دیکھیں گے بالآخر مجرمین آگ کو. فظنوا, تو اب وہ سمجھ جائیں گے, انہم مواقعوها, کہ یقیناً اب وہ اس میں گرنے والے ہیں. ولا یجدوا عنها مصرفا, اور وہاں سے بھاگ کر جانے والے نہیں ہوں گے, کوئی رائے فرار نہیں پائیں گے کہ ان کو جگہ مل جائے, کوئی پرسی آ جائے ان کو وہاں سے نکلوا لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیات آئیں تھیں, اب دوبارہ آ رہی ہیں. اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں قرآن حکیم میں آیات مبارکہ لوگوں کے لیے, من کل مثل, تمام مثالوں سے. اب یہاں تمام مثالوں سے مراد یہ کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی, انسانوں کی رہنمائی کے لیے, آنکھیں کھولنے کے لیے, دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے جتنی مثالیں ہو سکتی تھیں وہ سب ہم نے دے دی. لیکن وقال الانسان وكان الانسان اکثر شئین جدلا, انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ یہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى, اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی. ویستغفروا ربهم, اور اپنے رب سے استغفار طلب کریں. الا ان تاتيهم سنۃ الاولین, مگر اس بات میں کہ جیسے پچھلے لوگوں کی روش رہی سابقہ قوموں کی, کہ وہ بات سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. او یاتیہم العذاب قبلا, یا پھر یہ کہ ان کے پاس سامنے سے عذاب آ جائے, اس وجہ سے جو ہے وہ قبول نہ کر سکے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نہیں بھیجتے کسی بھی رسول کو مگر یہ کہ خوشخبری دینے والا بناتے ہوئے اور ڈر سنانے والا, خبردار کرنے والا بناتے ہوئے, رسول کی بنیادی صفات میں سے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھگڑتے ہیں باطل کے لیے. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ وہ پھسلائیں لوگوں کو, لوگوں کو گمراہ کریں حق سے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور انہوں نے میری آیات کو اور اس شے کو جس کے ذریعے ان کو خبردار کیا گیا تھا مذاق بنایا, آیات قرآنی کو اہمیت نہیں دی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کرائی گئی ہو. فَآرَضَ عَنْهَا, تو وہ سے اعراض کرے, ان کو اہمیت ہی نہ دے, اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول جائے اس کو جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہم نے ان کے دلوں میں اکنہ پردے ڈال دیے. آئی اب کا ہوں, تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ دنیا میں جیسے میں نے اس کے دل میں پردہ ڈال دینا, دل میں مہر لگا دینے, سزا ہوتی ہے کہ جب وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اس قرآن کو اہمیت ہی نہیں دیتے, تو بالآخر ان کے دلوں پر یہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آئی اب تک ہوں کہ وہ اس کو سمجھیں. وفی آذانہم بکرا, اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی جاتی ہے, بوجھ ڈال دی جاتی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اگر تمہیں پکارو ہدایت کی طرف, توحید کی طرف, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو ہرگز وہ تمہاری اس بات کا لبیک نہیں کہیں گے, ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور تمہارا رب تو بہت بخشنے والا ہے, مہربان ہے, رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اگر وہ ان کو پکڑ لے ان کے برے اعمال کی وجہ سے, لَعَجَّلَ لَهُمْ عَذَاب, لَهُمْ الْعَذَاب, تو ان کے لیے عذاب کو جلدی بھیج دے, فوری طور پر عذاب ان کے لیے جو آ جائے. ظاہری بات ہے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ہوتی ہے, اور اگر خطا پر گناہ پر فوری طور پر پکڑ لیا جائے تو کون سروائیو کرے گا, یہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے. تو تمہارا رب غفور ہے, مہربان ہے, اگر وہ تم پر, اگر وہ ان کو برے اعمال کے نتیجے میں پکڑ لے, لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَاب, تو ان کے لیے بہت جلدی بھیج دے عذاب کو. بَل لَهُمْ مَوْعِدٌ, بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے, وعدے کا وقت ہے. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا, وہ اس کے اس وعدے کے وقت کے حوالے سے ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. جب وہ وقت آ جائے گا, عذاب آ جائے گا, تو ان کو کوئی بھی جائے پناہ نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, اور یہ بستیاں ہیں, اَهْلَكْنَاهُمْ, جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا, لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا تھا, نافرمانی کی تھی, شرک کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر جو ہے وہ کیا ہوا تھا پہلے سے. اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے. دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں, حقیقت ان کی کوئی اور ہوتی ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ ہٹا کر دکھا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اور تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. گویا دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں وہ پیرلل ہیں, دو نظام چل رہے ہیں, ایک وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس کی حکمت کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتی. لہٰذا اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گویا دنیا کی زندگی پر کہ ان معاملات کے حوالے سے پردہ ہٹا کر گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. یہ بہت ہی زیادہ علم و حکمت کے موتی ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, یاد کرو اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا, اب یہ حکم ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے فلاں جگہ اور فلاں بندے سے جا کر علم حاصل کیجئے. ان کو یہ احساس تھا کہ شاید سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں, لیکن فرمایا نہیں آپ جائیے آپ کو ایک اور علم ملے گا, علم لدنی, علم خاص سے جو کہ آپ کو سکھایا جائے گا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جیسی حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری طور پر تیار ہو گئے, خوشی خوشی اور طویل سفر کر کے وہاں پہنچے جہاں پر حضرت کیا نام تھا ان کا, حضرت خضر علیہ السلام, بارہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, حدیث میں ان کا نام آیا ہے. وہاں ان کے پاس گئے, بڑا دلچسپ واقعہ, جا کر انہیں گزارش کی ان سے کہ آپ مجھے ان سکھائیے. ایک باقاعدہ ان کے درمیان آرگیومنٹ ہوا, ایک کمٹمنٹ ہوئی, پھر وہ لے کے چلے اپنے ساتھ ایک طویل سفر پر اور دنیا کی زندگی کے حقائق انہوں نے بیان فرمائے. تو بھائی قال موسیٰ لفتاہ, یاد کرو اس وقت کہ جب موسیٰ نے اپنے غلام یوسف بن نون تھے جو ان کے ساتھ چلے تھے, نوجوان ساتھی تھے, غلام تھے, ان سے کہا تھا لا ابرہ, میں تو اب چلنے والا نہیں, رکنے والا نہیں, حتی ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. یہ وہ خاص جگہ تھی جہاں بتایا کہ جہاں پر آپ کو وہ شخص ملے گا. اب ہم دیا حکومہ یا پھر میں چلتا رہوں گا اور مدت دراز ہو جائے گی لیکن میں چلتا رہوں گا. گویا اس جذبے کے ساتھ وہ علم سیکھنے کے لیے چلے. فلما بلغا, جب وہ پہنچے اس جگہ, مجمع بینہما, جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی, نسیا حوتہما, اب دلچسپ بات یہ کہ چلتے 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 پہنچے ایک چٹان پر, کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے تھے, وہی وہ جگہ تھی, وہاں پر ایک معجزہ ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس دوران جو ہے وہ سو رہے تھے, وہ دیکھ نہیں سکے وہ مسئلہ. تو فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما, تو وہ بھول گئے, ان کی توجہ نہیں رہی مچھلی کی طرف. فتقایا سبیلہ فی البحر سربا, تو وہ جو مچھلی تھی اس نے عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر جو ہے وہ اپنا راستہ دریا میں بنا لیا. وہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہ معجزہ ہوا ہے, نشانی ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ملاقات ہونے والی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کا جو غلام تھا اس نے دیکھا کہ بھی یہ ہوا, لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگا محسوس ہوا کہ وہ تھکے ہوئے سو رہے ہیں, بعد میں بتا دوں گا, لیکن جب وہ اس کے ذہن سے نکل گیا. فلم جا وجا, تو جب وہ آگے نکل گئے, اب ظاہر بات ہے جذبہ تھا, جیسے اٹھے فوری طور پر انہوں نے سفر آگے کرنا شروع کر دیا, آگے نکل گئے. کالا لی فتح ہو, تو کہا انہوں نے اپنے شاگرد سے, اپنے غلام سے, آپ ہی نہ غدا آنا, لاؤ بھائی ہمارا صبح کا کھانا, بہت مسئلہ ہو گیا, بھوک لگ رہی ہے. اور وہ کھانا جو مچھلی شریف لے کے چلے تھے, کہنے لگے لاؤ ذرا وہ کھانا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ ہم اس سفر میں بہت تھک چکے ہیں, سفر ہم کو بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہے, بہت ٹائرڈ ہو چکے ہیں. کالا آ رہی تھا اذا وینا الى الصخرة, تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس پتھر پر چٹان پر آرام کر رہے تھے, فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ, تو میں بھول گیا اس مچھلی کو, وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ, یعنی وہ مچھلی کا مسئلہ آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے نہیں بلایا مگر یہ کہ شیطان نے. ان اذکرہ, کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کرتا. سورہ یوسف میں نے آپ کے سامنے علمی نقطہ بیان کیا تھا کہ شیطان اکثر و بیشتر کام کی بات بلا دیتا ہے اور ادھر ادھر کی ساری باتیں ذہن میں رہتی ہیں, جو کام کی بات بتانے کی ہوتی ہے کسی کو وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. گھر میں بھی جو میاں بیوی کے درمیان بھی مسئلہ ہوتا ہے, بعد میں جب آپ ایکسکیوز جب پوچھتے ہیں کیا ہوا, ہو میں تو بھول گئی تھی, میرے ذہن میں نہیں رہا, شیطان نے بات جو ہے بھلا دی. بہرحال مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خواتین کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. تو فرمایا قال اریت اذا وینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره, شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کی بات وضاحت کرتا. واتخذ سبيله في البحر عجبا, اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنایا سمندر میں یا دریا میں, وہ چلی گئی, میں بات آپ کو بتانا بھول گیا. قال ذلك ما كنا نبغي, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے اور یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے, یہ وہ جگہ ہے. بہرحال فتد علی اثارهما قصصا, تو بالآخر وہ اپنے اسی قدموں کے نشان پر واپس آئے, دیکھتے ہوئے ان کو گویا اسی پر اسی نشانات پر واپس آئے. فوجد عبدا, تو انہوں نے ان دونوں نے پایا ایک بندہ, وہاں پر ایک شخص موجود تھا, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے, آتیناہ رحمتا منا, یہ وہ خاص بندہ تھا جس پر ہم نے اپنی رحمت نازل فرمائی تھی, ہم نے دی تھی اس کو اپنی رحمت میں سے خاص علم, وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ من لدنا یہ کہلاتا ہے علم لدنی, جو خاص اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے, یہ اس کے ذریعے سے حقائق تک انسان پہنچتا ہے. کیا حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ حضرت خضر کو یہ علم دیا گیا تھا اور ان کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. قال له موسیٰ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ساتھ اسے گزارش کی. اب دیکھیے استاد اور شاگرد کا تعلق رسول ہے وقت کے, لیکن جب استاد کے پاس جائیں گے تو کیا حیثیت ہے, شاگرد کی حیثیت میں داخل ہو رہے ہیں. قال له موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس علم کو سیکھنے کے لیے کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا, جو آپ کو سکھایا گیا, کیا وہ علم سیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ عرصے رہ سکتا ہوں. قال انك لن تستطيع معي صبرا, پہلا اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, لہٰذا علم تو سیکھنے آئے ہو لیکن تمہارے اندر ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. اگر چاہتے ہو علم سیکھنا تو تمہارے اندر ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے. یا سب میں اچھے شاگرد کی پہچان, شاگرد وہ اچھا ہوتا ہے جو استاد کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرے اور آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کرے. اصل میں وہ شاگرد زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا کہ جو آگے آگے بات بیان کریں اور استاد کے سامنے جو ہے اپنی علم کا مظاہرہ کریں. اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکائے اور سیکھنے کا مرحلہ اس میں زیادہ ہو, سکھانے کا نہیں بلکہ سیکھنے کا. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ میں آپ کا جو علم ہے وہ سیکھ سکوں. پہلا جواب ان کا یہ تھا, قال انك لن تستطيع معي صبرا, تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. مسئلہ یہ کہ وہ علم جو ہے جو تمہیں سکھایا جائے گا وہ ایسا علم ہوگا کہ اس پر تم صبر کر ہی نہیں سکو گے, تمہارے پاس گرفت نہیں ہے اس چیز کی کہ میں آپ وہ کام کیوں کر رہا ہوں گا. لیکن حضرت وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا, تم کیسے صبر کرو گے جس چیز کے بارے میں تمہارا علم احاطہ کر ہی نہیں سکتا, تم اس سے واقفیت ہی نہیں رکھتے, تم کیسے صبر کر سکتے. قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا, تو وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, گویا کمٹمنٹ ٹھیک ہے, یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے انشاءاللہ. میں تو اتنے طویل سفر کر کر آیا ہوں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے, تو میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. ولا آسی لکا امرا, اور دوسری وعدہ میں آپ سے ہی کرتا ہوں کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی نافرمانی نہ کرے. قال فإنی تبعتنی, تو دوسرا انہوں نے گویا کمٹمنٹ لی کہ اگر تم میرے ساتھ رکنا چاہتے ہو, میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو, تو دوسرا وعدہ کیا کرو, فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا, کہ تم کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں تمہیں کچھ چیز بتاؤں نا. گویا دوسری کمٹمنٹ لے لی کہ سوال مت کرو, سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. فن طلقا, اور بالآخر وہ چلے ان کے ساتھ. اب طلقا یہ تسمیہ کا صیغہ, اس سے پتا چلا کہ جو غلام تھا, جو نوجوان تھا, وہ وہیں رہ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے طویل سفر پر. اس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ حقائق دکھائے. پہلی حقیقت کیا تھی, حتی اذا رکب فی السفینہ, یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے کشتی پر. اب دریا آ گیا, کشتی میں سوار ہیں. خرقا, تو جس کشتی میں سوار تھے اس میں انہوں نے نخنا ڈالنا شروع کر دیا. کشتی میں سوار تھے اسی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب ظاہری بات ہے جو بھی لاجیکل ایک عام آدمی ہے, عقل مند آدمی ہے, وہ دیکھے گا بھائی یہ کیا, جس کشتی میں سوار ہے اسی میں سوراخ کریں گے تو کیا ہوگا. ظاہری بات اب آپ خاموش نہیں ہو سکتے, آپ لازمن کم از کم پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا, کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا پہلے کمٹمنٹ کیا تھی, سوال نہیں کر سکتے. لیکن یہ حرکت دیکھی, یہ عمل دیکھا حضرت خضر کا, تو انہوں نے فوراً کیا. قال اخرقتا اخرقتا لتغرق اہلا, بڑا لاجیکل سوال کیا انہوں نے کہ کیا آپ نے اس میں خرابی پیدا کر دی, سوراخ کر دیے, کیا اس کے سواروں کو آپ ڈبوئیں گے, اس میں پانی آ جائے گا, ویٹ زیادہ ہو رہے گا, سارے کے سارے مر جائیں گے. یہ کیا آپ نے لگا جی کا سی نمرا, آپ نے تو بہت عجیب بات کی, نامناسب عمل کیا آپ نے کہ جس سواری میں آپ شریک ہیں اسی میں سوراخ کر رہے ہیں. قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, اس پر حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ میرا مواخذہ نہیں کیجیے, معاف کر دیجیے, میں بھول گیا, گیو می اے چانس پلیز. ولا ترہقنی من امری اسرا, اور دیکھیے میرے معاملے کو زیادہ سختی نہیں کیجیے, ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے, پہلا ہی مسئلہ تھا, آپ مجھے ابھی سے سختی کر رہے ہیں, تو میں بھول گیا ہوں, آئندہ مجھے آئندہ انشاءاللہ میں نہیں کروں گا, ایک چانس مجھے اور دے دیجیے, میرے مسئلے کو آپ زیادہ مشکل نہ بنائیے. فن طلقا, تو گویا چانس دے دیا گیا اور پھر چلے آگے. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ وہ ملے ایک غلام سے, ایک معصوم بچہ تھا وہاں وہ کھیل رہا ہوگا. فقتلہ, تو حضرت خضر نے جا کر اس کو قتل کر دیا. اب ظاہری بات ہے کسی معصوم بچے کو کوئی شخص قتل کرے تو کون ہوگا جو خاموش بیٹھ سکتا ہے. لہٰذا فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, یہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا بغیر نفس کے, اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, نہاک آپ نے قتل کر دیا. لگت جی تھا چاہیے نکرا, یہ تو آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ عمل کیا, آپ نے یہ قتل کیا یا کوئی اچھی بات نہیں. اب یہاں پر سپارہ ختم ہو رہا ہے, اس کا جواب اگر آپ کو سننا ہو تو کل تشریف لائیے گا. کیا خیال ہے, کل چلیں یا آج ہی پڑھ لیں؟ ظاہر بات ہے دلچسپی اس میں یہی ہے کہ سوال ہوا ہے تو جواب بھی کنٹینیو ہو, لیکن سپارہ ختم ہو گیا یہاں پر. تراوی میں 15 سپارہ یہاں ختم ہو گیا. اب اس کا جواب اگر آپ کو سننا ہے تو اگلے دن تشریف لائیے گا. بہرحال میں ایسا نہیں کروں گا, میں اس کا انشاءاللہ پوری گفتگو مکمل کروں گا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, پھر حضرت خضر نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر کر سکو گے. قال ان شاء سیم بادہ فلا تو صلی اللہ نے فرمایا اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا. گیو می اے لاسٹ چانس پلیز, قد بلغت من لدنی عذرا, میرے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے, یہ آخری چانس ہے آپ مجھے دے دیجیے. تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے. فتح اذا اتا یا اہل قریہ استطعما اہلھا, یہاں ایک ایسی بستی پر بستی میں قیام تھا, استطعما اہلھا, انہوں نے وہاں پر ان کے گھر والوں یعنی جو رہنے والے تھے بستی والے ان سے کھانا مانگا. سفر میں بھوک پیاس اور شدید تھی, کھانا مانگا. فابوا, تو ایسے بستی والے تھے بدبخت کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. آئیں جو بھائی یہ پوہما کہ ان دونوں کے ضیافت کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آ رہا تھا, کیسے بدبخت لوگ ہیں, مہمانوں کا اکرام نہیں کر رہے, خاص طور پر مسافروں کا اکرام نہیں کر رہے, تو کیسے لوگ ہیں. ابھی یہ غصے میں بھرے بیٹھے ہوئے تھے, سوال بھی نہیں کر سکتے استاد سے کیا کریں. دیکھا کہ استاد جی کھڑے ہوئے, فوجدا فیھا جدارن, تو انہوں نے پائی وہاں پر ایک دیوار. یرید ان ینقض فاقاما, قریب تھا کہ وہ گرا چاہتی تھی, بہت پرانی بوسیدہ سی کوئی دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی. وہ کھڑے ہوئے تو خضر گئے اور جا کر اس کو سیدھا کر کے آ گئے. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے, کم از کم کچھ نہ کچھ پیسے لیتے, ایسے بدبخت لوگ ہیں کھانا بھی نہیں کھلا رہے ہیں, آپ نے کوئی اجرت بھی نہیں لی. قال له شیت الگ تخت کالی اطرا, تو کہنے لگے کاش آپ کوئی اجرت ہی لے لیتے, کچھ کھانے کو لے لیتے, بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ کرتے. قال هذا فراق بيني وبينك, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر نے فرمایا بس اب میرے اور تمہارے درمیان فراق کے جدائی آ گئی, لیکن سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا, میں لازمن تم کو تاویل حقیقت بتاؤں گا ان چیزوں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے. پہلا مسئلہ کون سا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو, 12:15 ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں اگر بھول گئے. تو پہلا مسئلہ تھا کشتی کا, تو آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے کشتی میں فراق کیوں کیا. اما سفینہ, جہاں تک معاملہ کشتی کا, فکان اپنی مساکین, تو وہ دو غریب لوگوں کی تھی, دو مسکینوں کی تھی. یا ملونا فی البار, جو محنت مشقت کیا کرتے تھے اس دریا کے اوپر, گویا کشتی جو ہے وہ بال برداری کا سامان کیا کرتی تھی. فأردتُ أن أعيبها, تو میں نے یہ چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں. کیوں, وکان وراءهم ملک, کیونکہ اس دریا کے کنارے ایک ایسا بادشاہ تھا, یا خذوا كل سفینہ غصبا, کہ وہ جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا, جیسے ہمارے یہاں جلسے جلوس میں گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں, چلو بھائی چلو بھر کے چلو, اسی طرح اس کے یہاں کوئی ہوگا کوئی مسئلہ, لہٰذا اس نے جو ہے وہ کشتیاں چھیننے کے لیے اپنے کارندے بھیجے. اب جب کارندے آئے لینے کے لیے, دیکھا اس کشتی کے اندر سوراخ تھا, وہ اوور لوڈ نہیں ہو سکتی تھی, لوڈ ہوگا بھر جائے گا تو گر جائے گی, لہٰذا اس نے اس سوراخ کی بنیاد پر, تختے کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا. ایک تختہ نکالنے سے پوری کشتی بچ گئی. اب تم خود بتاؤ میں نے یہ کام صحیح کیا نہیں, اگر چھن جاتی صحیح ہوتی تو چھن جاتی اور غریب بےچارے بھوکے مر جاتے, تو یہ پہلا کام میں نے اس لیے کیا. وہ اما غلام, اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے وہ بھی سن لو ذرا. فکان اباواہ مومنین, تو اس کے جو والدین تھے وہ بہت نیک بہت مومن تھے. فخشینہ ان یرہقہما طغیانا و کفرا, تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا, خوف ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ان کو پھنسا دے گا, ان کو ان کے لیے مصیبت بن جائے گا سرکشی میں اور کفر میں. بڑا ہوگا جوان ہوگا, ماں باپ جب بوڑھے ہوں گے تو یہ ان کے لیے سہانے روح بنے گا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما, تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں تاکہ تمہارا اس کا رب ان کو بہتر عطا فرما دے, دوسرا پاکیزہ لڑکا عطا فرما دے جو زیادہ بہتر ہو, پاکیزگی کے اعتبار سے بھی, سبقت کے اعتبار سے بھی. اب تم خود بتاؤ میں نے صحیح کیا نہیں. وہ اما جدار, اور جہاں تک معاملہ اس دیوار کا وہ بھی سن لو. فاکان علی غلامین, وہ دو بچوں کی تھی, یتیمین, جو یتیم بچے تھے. پھر مدینہ اور شہر میں, وہ کہاں وکانا اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. اب یہ جو دو یتیم بچے تھے, اس کا جب باپ مرنے والا تھا تو اپنا جو بھی جمع پونجی تھی وہ دیوار کے اندر اس نے چھپا دی تھی کہ جب بچے ہمارے بڑے ہوں گے تو وہاں سے نکال لیں. اب تم خود بتاؤ کہ ایسے بدبخت لوگ تھے جو مہمانوں کو تو کھانا کھلانے رہتے, اگر وہ دیوار گر جاتی تو سارا کا سارا مال نکال کے کھا جاتے, تو لہٰذا میں نے اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو وکان ابو ہما صالحہ, اور جو ان کا والد تھا بہت نیک آدمی تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما اشدہما, تو تمہارے رب نے یہ کہا کہ وہ جب دونوں بچے بڑے ہو جائیں جوانی کو پہنچ جائیں, وہ یستخرجا کنزہما, تو وہ وہاں سے پھر اپنا مال نکال لیں. اس سے پہلے اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا اور یہ بدبخت بستی والے سارا مال کھا جاتے. رحمتم من ربک، یہ میں نے جو کام کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے مہربانی کے لیے ہے. وما فعلتہ عن امری، اور دیکھو یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اپنے فیصلے سے نہیں کیے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ان چیزوں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے. تمہارے سامنے حقیقت بیان کر دی گئی کہ دنیا میں بعض اوقات ہمیں چیز کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور اپنے کلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو تین دعائیں ہیں، خاص طور پر میری بچی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، جاوید بھائی ایک بیمار ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اسی طرح آج ہمارے قریبی رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم اشف مرضانا مرضی المسلمین والمسلمات. یا اللہ یا کریم یا ستار یا جبار یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام ہی بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ میری بچی حریم فاطمہ، یا اللہ بیمار ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. یا اللہ نذیر کمال صاحب کا انتقال ہو گیا، اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے لیے آسان حساب کتاب فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کے لیے آگے کے مراحل آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.